بيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ ورب العالمين عارف بالله حضرت مولانا شاكي محمد اختر صاحب رحمه الله کے اشعار پیش خدمت ہیں. اس ان اشعار سے متعلق ہمارے حضرت شیخ ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ اور صدیق و رفیق شیخ حضرت سید شب جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت مرشدی دامت برکاتہم کو خط لکھا کہ ناظم آباد میں جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ کی باتیں سنا کرتا تھا, لیکن آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں, اور یہ شعر لکھا کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی, کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. پہلے ہمارے اس والا رحمہ اللہ ناظم آباد نمبر ایک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کے پڑوس میں رہا کرتے تھے, پھر حضرت والا گلشن اقبال تشریف لے آئے. تو اس شعر کے جواب میں حضرت اقدس نے فی البدی یہ شعر تحریر فرمایا, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. فرمایا کہ اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے, اور لفظ گلشن میں مزید لطف ہے کہ حضرت والا کا قیام گلشن اقبال میں ہے, یعنی ایک اللہ والوں کا گلشن ہوتا ہے لیکن وہ حصی طور پر بھی نام بھی اس کا جگہ کا گلشن اقبال ہے. اس کے بعد اس بحر میں مزید اشعار حضرت والا کے ہوئے, وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, کس سے جواب
تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب جب
دیندار ماحول ہولا والا ماحول نیک ماحول
بھوئے جانا
توبہ کیے, لیکن نفس کی غلامی نفس ایسا غالب ہو گیا ہے کہ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اگرچہ بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور توبہ ٹوٹ جائے تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری توبہ بیکار گئی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پچھلی توبہ جو کی تھی وہ باطل نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی کام کی ہوتی ہے, کیونکہ توبہ سے انسان اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے, محبوب ہو جاتا ہے, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پہلے جو توبہ کی تھی اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, کوئی بھی گناہ ہو آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اس شرط کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ توبہ کی تھی, تو وہ توبہ بالکل قبول ہے, توبہ قبول ہو چکی. اب دوبارہ گر پڑے دوبارہ توبہ کر لو, 100 بار اگر گر پڑو 100 بار توبہ کر لو, گناہ کی عادت نہ چھوٹے تو توبہ کرنا نہ چھوڑنا چاہیے. گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ تو کرتا ہی رہے. تو یہاں یہ شرم دلائی جا رہی ہے کہ توبہ کا کچھ تو اثر ہو تمہارے اوپر, کہ 10 دن رکے رہے گناہ سے پھر توبہ, پھر توبہ ٹوٹ گئی, پھر تھوڑے دن رکے پھر توبہ ٹوٹ گئی. تو کم از کم اتنا تو ہو کہ پہلے 10 دن میں توبہ ٹوٹی تھی تو 20 دن میں ٹوٹے, 20 دن صبر کرو گناہ پہ, کچھ تو ترقی کرو خدا کی راہ میں.
میرے کوئے
لگتا ہے کہ شیر رحمہ اللہ کا خاص میرے لیے.
میر ہوئے تمہیں آہ کو میری یاد کرتے
محبت کا تعلق ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تب اللہ اس کو یاد کرتے ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اسی بندے کو آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہلے خود یاد فرماتا ہے. اگلا شعر اسی پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی بندے سے محبت کا تعلق ہوتا ہے, اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے, ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. اور جب بندہ روزانہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے, تو جس طرح روزانہ کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کرتا ہے 5-10 منٹ روزانہ گھر سے نکلے ملاقات کرتے ہوئے, تو پھر ہر روز اس دوست کو انتظار رہتا ہے کہ اب میرا دوست آئے گا اور میری سلام دعا ہوگی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انتظار کرتے ہیں بندے کا, میرا بندہ کب مجھے یاد کرتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ آپ کو میری یاد کرتے ہیں ان کے کوچے میں گھر نہیں جاتی.
آہ کو میری یاد کرتے ہیں ان کے کوچے جب نہیں جاتی, وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے, وہ مجھے یاد کر نہیں کرتے, یاد ان کی کبھی نہیں آتی, یاد ان کی کبھی نہیں آتی.
محمد یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے قرآن پاک سے بھی سارے سے, میں یہ سب زمین کو مانتی نہیں فسو ہو جاتی اللہ کی قومی یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ پہلے محبت فرماتے ہیں تب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے.
وہ مجھے یاد نہیں کرتے یاد ان کی کبھی نہیں آتی.
کسی نے کیا حضرت کہ حضرت اللہ کرتا ہوں لیکن کچھ مزہ نہیں آتا, کچھ رسید نہیں آتی. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ امام الفقہا اور امیر المجتہدین فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو جو اللہ تم نے کہا ہے یہ پچھلے اللہ کے قبول ہونے کی علامت ہے. کیونکہ اگر پچھلا اللہ کہنا تمہارا اللہ کا نام لینا قبول نہ ہوتا تو اگلی دفعہ تمہیں توفیق نہ ہوتی. اس لیے ذکر کیے جاؤ, مزے کے غلام نہ بنو, عبداللطیف بنو, عبداللطف مت بنو. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی پھر ان کے راستے میں لگتا ہے. اگر نماز پڑھی تو سمجھو کہ پچھلی نماز جیسی بھی تھی ٹھیک, تو اس لائق کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے کس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں, کہ دھیان کہاں ہوتا ہے, اور سنت کا طریقہ بھی ٹھیک سے ہم نہیں ادا کرتے. لیکن وہ بڑے کریم ذات ہیں, قبول کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگلی نماز جو پڑھی ہے سمجھو کہ پچھلی قبول ہو گئی, تو اگلی نماز کی توفیق ہو گئی.
وہ مجھے یاد نہیں کرتے یاد ان کی کبھی نہیں آتی, درد ان کا اسے نہیں ملتا, درد ان کا جسے نہیں آتی, راز حضرت جسے نہیں آتی.
یعنی جو آدمی گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا, صبر نہیں جھیلتا, اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ کی درد محبت, درد و غم عطا نہیں ہوتا, یعنی اس کو قرب ولایت حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے والوں کا نصیب ہے کہ اللہ والے بنتے ہیں, اللہ کے راستے میں ترقی کرتے ہیں.
درد ان کا اسے نہیں ملتا, رضا حضرت جسے نہیں آتی, رضا حضرت جسے نہیں آتی. یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی, کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی. کون دل نے
حضرت
جس جو عشرت ملی ہو حسرت سے اسے افضل بنا نہیں آتی اسے افضل بنا
سے بچنے کا غم جو انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس کو ایسی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ خوشی جاویدانی ہوتی ہے کیونکہ اللہ اس سے خوش ہیں. اللہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے, ان کی عطا کی ہوئی نعمت بھی ہمیشہ رہتی ہے. تو ایک مرتبہ حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے پھر وہ چھنتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے ہیں. لہٰذا اس کی خوشی اس کی حلاوت جاویدانی ہوتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے. اور جو گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا بظاہر وہ خوش نظر آتا ہے مال و دولت میں, بیوی بچوں کے اندر اور دوسری جو سہولیات ہوتی ہیں عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں اس میں خوش ہوتا ہے, بظاہر خوش ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر غم ہوتا ہے اور اس کی وہ تھوڑی دیر کی خوشی بھی عارضی ثابت ہوتی ہے. اور گناہ سے بچنے کا جو غم اٹھاتا ہے اس کو جاویدانی خوشی عطا ہوتی ہے.
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے اسے افضل فنا نہیں آتی اسے افضل فنا
باتیں ہیں. اب کیا بتائیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی مضمون بیان ہوتا رہتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو اپنے اندر خود ہی دیکھتا ہوں کہ انہیں دو چیزوں کی انتہائی کمی پاتا ہوں. اب تک کون سی ترقی ایسی کر لی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ مضمون اب ہمارے لیے نہیں ہے. اپنے ہی لیے میں عرض کرتا ہوں, خدا تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہر مسلمان کو توفیق دے. دو باتیں اکثر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے, آنکھ کی حفاظت تو معلوم ہی ہے سب کو کہ بھائی آنکھوں کی حفاظت کس قدر ضروری ہے. اور میرے مرشد رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اوریانی کی جگہ جگہ اوریانی ہے, یعنی کہاں تک نگاہ بچائے گا آدمی. یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ کیبل نہیں آیا تھا اور یہ اسمارٹ فون بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. اب تو اور بھی زیادہ اوریانی اور فحاشی اور بدنگاہی کے مواقع دستیاب ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو غرض یہ کہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہر جگہ چپے چپے پہ اوریانی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جگہ جگہ اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے, کہ جتنی نظر بچائیں گے اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو فرمایا کہ یہ تو دکانیں کھل گئی ہیں, تم اپنا کام دیکھو, اللہ رسول کا راستہ دیکھو. یہ تو اوریانی کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ ان کو سنت و شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے, شرعی پردے کی توفیق دے, ہدایت دے. لیکن تم اپنا کام کرو کہ اللہ کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کی تم حفاظت کرو. تو جس جس قدر حفاظت کرتے جاؤ گے تو گویا یہ جو اوریانی ہے تمہارے لیے حلاوت ایمانی کی دکان بن جائے گی, کہ جتنی نگاہ بچاؤ گے اتنا ہی حلوہ ایمانی تم کھاتے جاؤ. تو یہ تمہارے لیے تو یہ نعمت مترقبہ ہے کہ بھائی جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت ہے, جتنی زیادہ نگاہ کی حفاظت کرو گے اسی قدر حلاوت ایمانی میں ترقی ہوگی. تو انسان کا ابھی یہی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ انسان کے لیے پاس اللہ تعالیٰ نے دو دولت ایسی دی ہے, نعمت دی ہے, کہ ایک ہمت اور ایک ارادہ ہے. جس کام کا انسان ارادہ کر لیتا ہے اور ہمت کے ساتھ اس پر جٹ جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. دنیا میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں صبح شام, یا دنیا کے بھی کام ہم کرتے ہیں جس قدر اہم کام ہوتا ہے اس کے لیے لگ جاتے ہیں, اس کے لیے سویرے بھی اٹھ جاتے ہیں, اس کے لیے اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات, اور بھی اپنی سہولت کو آرام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں, وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم تہیا کر لیں کہ اب ایک نظر بھی ہماری خراب نہیں ہوگی اور ارادہ کر لیں تو ارادے اور ہمت کی جو نعمت ہے اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید شامل ہو جاتی ہے. اللہ کا راستہ یہی ہے کہ جو انسان جس کام کا ارادہ اور ہمت کرے اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. تو بہرحال نگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, حدیث قدسی میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے, نامحرموں کو دیکھنا, کہ مرد اور نامحرم عورت کو دیکھے یا عورت نامحرم مرد کو دیکھے. اور ان میں وہ رشتہ دار بھی آ گئے جو نامحرم رشتہ دار ہیں اور اجنبی عورتیں جو بازاروں میں یا دفتروں میں مارکیٹوں میں ایئرپورٹ پہ جہاں کہیں بھی ہوں. تو اس کے طریقے ہمارے حضرت نے سکھائے ہیں کہ اگر مجبوریاں آ جائیں تو ان سے نفس کے ہیلوں سے کیسے بچنا چاہیے, کیونکہ جہاں مجبوری آتی ہے تو نفس ہیلا اور بہانے بناتا ہے کہ اب یہاں پہ مجبوری ہو گئی دیکھنا ضروری ہو گیا. ایسا نہیں ہے, یہ نفس کے ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں. تو طریقہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, دفتر میں عورتیں کام کر رہی ہیں یا اسپتال میں کام کرتے ہیں تو ساتھ میں عورتیں ہیں, یا کہیں بازار جاتے ہیں تو سامنا ہو جاتا ہے, کس طرح ان سے بچنا چاہیے. تو نفس کے جو ہیلے مکر اور بہانے ہیں یہ بہت باریک ہوتے ہیں, تو اللہ والے ہی ان کو سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھ کر, جیسے کہیں ٹکٹ لینے جاتے ہیں عورت بیٹھی ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, سامنے جو ہے وہ عورت سے واسطہ پڑ گیا, تو اگر فرمایا کہ اگر اس نے سامنے عورت کو دیکھ کر اپنی ٹوپی وغیرہ دوست کی ہے, گاڑی کو کنگا کیا ہے یا پسینہ پوچھا ہے, تو یہ نفس کا مکر اور ہیلا ہے, کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کی نگاہوں میں میں سلیکٹ ہو جاؤں. تو یہ ایسے ایسے باریک ہیلے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان پھر بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر نگاہ نیچی بھی ہے لیکن دل میں تصور نامحرم کا ہے, تو نامحرم کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے, درست کر رہا ہے کہ ہم اس کی نظر میں اچھے لگیں. اسی طرح سے بہت سے لوگ با اخلاق بنتے ہیں نامحرموں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم بد اخلاقی کریں گے, بے روخی سے جواب نہ دیں گے, جو شریعت کا حکم ہے کہ روخی آواز میں بات کرو نامحرم سے, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بات کریں گے تو ہمیں یہ لوگ بد اخلاق کہیں گے کہ مولوی بد اخلاق ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سینکڑوں اخلاق ایسی بد اخلاقی پہ قربان ہو جائیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائیں. اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے. غرض یہ کہ نفس کے بڑے باریک باریک فریب ہوتے ہیں جس سے انسان سمجھتا ہے کہ میں تو نیک ہوں, دیندار ہوں, میں تو بہت نظروں کی حفاظت کرتا ہوں, لیکن اس طرح سے چوری چوری نفس جو ہے اس کو حرام مزے دلواتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں, جبکہ وہ آنکھوں پہ یا دل کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک تو نگاہ کی حفاظت پورے طریقے سے کی جائے اور اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. حلاوت ایمانی کے بہت سے انعامات ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ بھی انسان کو عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے. قلب کے اندر سے جب اندھیرا دور ہوتا ہے, قلب نور کا عادی ہو جاتا ہے, تو اس کو عبادات میں مزہ بھی آتا ہے اور تمام تکالیف کو خوشی خوشی وہ برداشت کرنے لگتا ہے. حلاوت ایمانی کا ایک انعام یہ بھی ہے, اللہ کے راستے کی تمام تکالیف کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے. تو غرض یہ کہ ایک بات تو یہ کہ نگاہ کی خوب حفاظت ہو, اور اسی طرح بیریش لڑکوں سے بھی نگاہ کی حفاظت ہو جن بچوں پہ داڑھی ابھی نہیں آئی ہوتی ہے اور وہ نو عمری کی عمر میں ہوتے ہیں, مثلاً 9-10 سال. بلکہ آپ اصل میں اصول قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس شکل سے میلان ہو, میلان کے معنی ہمارے حضرت نے فرمایا, ہمارے حضرت کی عجیب لغت ہے ڈکشنری, کہ میلان اس کو کہتے ہیں جس سے دل میلا ہو جائے, جس سے دل میلا ہو جائے. اب دل میلا ہونے کے بھی درجات ہوتے ہیں. جو آدمی کوئلے کا کام کرتا ہے, کوئلے میں ہر وقت ہاتھ کالے, کپڑے کالے ہوتے ہیں, تو اس کو تھوڑی سی کالک لگ جائے تو کوئی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن جو آدمی نظر کی حفاظت خوب کرنے لگے تب اس کو ادراک ہوتا ہے ان اندھیروں کا. جو آدمی صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے کپڑے پہ ذرا سی بھی کالک لگ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو دھونے کی فکر کرتا ہے. ہمارے دل سیاہ ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے, تو ہمارا ترازو تھوڑی ایسا ہے. ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ بھائی ایک لکڑی تولنے کی ترازو ہوتی ہے, اس میں 2-3 کلو وزن ڈال دو وہ ہلتا بھی نہیں ہے, اور ایک سونا تلنے کی ترازو ہوتی ہے کہ سانس بھی روک لیتے ہیں سونار لوگ, سانس بھی روک لیتے ہیں تاکہ ہوا سے بھی اس کو اس کا کانٹا ہل نہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں ایسا قلب عطا فرما دے. غرض یہ کہ باریک باریک باتیں ہوتی ہیں جو اللہ والے اس کا ادراک کرتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں, پھر جب آدمی آہستہ آہستہ نظر کی حفاظت اچھی طرح شروع کرتا ہے تو پھر اس کو یہ سب ادراک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل فائدہ کلیہ یہ ہے کہ جس لڑکے کو دیکھ کر دل میلہ ہو جائے, اب اگر اگرچہ اس کی داڑھی بھی آ گئی ہو اور لیکن اس کی طرف کشش محسوس ہوتی ہو تو فائدہ یہ ہے کہ بس اس سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے, وہ امرد ہی کے حکم میں آئے گا. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امردوں کا حکم عورتوں سے نظر کی حفاظت سے زیادہ سخت حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو پھر اور عورت کے عشق میں مبتلا ہوگا تو اس سے نکاح تو جائز ہوگا, حلال ہوگا, لیکن مرد کے ساتھ تو کبھی بھی حلال نہیں, ہمیشہ حرام ہے. تو اس لیے ان سے امردوں سے, ان کو امرد کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں, امرد کے معنی یعنی امرد اسے کہتے ہیں جس کے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں مسیں بھیگ رہی ہوں, داڑھی ابھی آئی نکلی نہیں ہے, تو ان ایسے لڑکوں کے چہروں پر کشش ہوتی ہے. اس سے بھی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں, تو اسی کو توفیق ہوگی وہی سمجھے گا اس بات کو جو نگاہ کی پوری حفاظت رکھتا ہوا, دل میں اندھیرا اسی کے آئے گا جو نور کا عادی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی باتوں پر اعتراض سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری پوری اتباع کی توفیق دے. تو ایک تو ہو گیا نگاہ کی حفاظت کا حکم, اور دوسری چیز ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو, ان کو جو ہے تانے پچھنے نہ دو, ان کو آرام سے رکھو, ان کی خطاؤں سے درگزر کرو. ابھی مجھے وہ پھر ایک لطیفہ سے یاد آ گیا, مولانا جلیل صاحب اخن بہت بڑے عالم ہیں, ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, بہت بدلاسند آدمی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورت کو اللہ میں نے ٹیڑا کیوں بنایا ٹیڑا, تو انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ دیکھو یہ سامنے بجلی کا کھمبا سیدھا ہے کہ ٹیڑا, تو انہوں نے کہا بالکل سیدھا ہے, انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک ٹیڑی تار لگی ہوئی ہے, تو کیوں لگی ہوئی ہے کہ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص, یہ عیب نہیں ہے عورتوں کا, اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت سے مرد کو حاکمیت دی ہے اور عورت کو محکوم بنایا ہے. لیکن ہمارے مرشد پر قربان جائیے, اللہ تعالیٰ میرے پیارے مرشد رحمہ اللہ کو مرتبہ بہت بلند بلند بہت بہت بلند فرمائے. حضرت فرماتے تھے کہ عورت محکوم تو ہے لیکن محبوب بھی ہے, محبوب بھی ہے, محبوبیت کی شان ہونی چاہیے, حاکمیت ہو محبوبیت کے ساتھ, نرمی سے اصلاح کرے. اور بزرگوں نے تو یہی فرمایا ہے کہ عورتوں کی اصلاح شوہر کے ذریعے اور اولاد کی اصلاح باپ کے ذریعے کم ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ عورتیں عموماً شوہر کی قدر نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی, وہ وقار نہیں ہوتی. ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے, ان کی بیوی بڑی بھائی کون باتیں کر رہے ہیں, باتیں نہیں کرنا, ان کی بیوی بہت چپ چپ پک پک کرنے والی تھی, ہر وقت جو ہے وہ باتیں بنانا, اور جانتی ہوں کیسے حضرت ہو تم, تھے بڑے بزرگ وہ, تو اگر ان کی معتقد عورتیں نہیں ہوتی ہیں بزرگوں کی, تو بہت فریاد کرنے لگے ایک دن تنگ آ کے کہ یا اللہ کوئی ایسی کرامت مجھے دے دے کہ میری بیوی مجھ سے معتقد ہو جائے. تو پھر ایک دن دعا قبول ہوئی اور دل میں آواز آئی کہ یہ سامنے جو چارپائی ہم بھیج رہے ہیں اس پر تم بیٹھ جانا, یہ اڑے گی اور اس طرح سے تم اپنے گھر کے چکر لگانا تو تمہاری بیوی دیکھ لے گی, معتقد ہو جائے گی. تو بس انہوں نے آنر فانن چارپائی پہ بیٹھے, چارپائی اڑنے لگی, اب گھر کے سہن کے اوپر کئی چکر لگائے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ بیوی جھانک کے دیکھ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد جب چارپائی نیچے اتری, چارپائی سے نیچے اترے گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا ہے, تو تم کیا ہو, تم تو وہی ہو, وہی ہو تم تو, بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں, چارپائی پہ اڑ رہے تھے, انہوں نے سمجھا کہ یہ نشانے پر لگ گیا, آج بیوی میری معتقد ہو جائے گی. کہا کہ ارے بیوی وہ میں ہی تو تھا, اس نے کہا اچھا جبھی کہوں پیٹ ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے, تو تو بیویاں کبھی معتقد نہیں ہوتی شوہر کے, شوہر ان کو چاہتے ہیں اصلاح کرنا, اور ایک اصلاح کا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو اصلاح کس طرح ہوتی ہے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, تو یہ بزرگوں کی کتابوں سے, بزرگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے چلنا چاہیے, گھر والوں کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ سب سے اچھا یہی ہے کہ ان کو پیار محبت کے ساتھ کسی بزرگ کی خدمت میں لے جائیں, پر عورتوں کو پردے سے بیان سنائیں اور خود بھی سنیں. اور بہشتی زیور کے بارے میں بار بار کہتا رہتا ہوں, خدا تعالیٰ مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی توفیق دے کہ بہشتی زیور سے خصوصاً عورتوں کو یہ مضامین ضرور پڑھنے چاہیے. اگرچہ پورا بہشتی زیور, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اچھا خاصا مفتی ہو جاتا ہے آدمی اگر بہشتی زیور کا صحیح مطالعہ رکھ لے, کتنے ہزاروں مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں, مطلب یہ کہ اچھا خاصا علم اس سے حاصل ہو جاتا ہے مسائل کا. تو اس بہشتی زیور کے اندر خاص طور پر شوہر سے نکاح کا طریقہ اور میاں کے حقوق, شوہروں کے حقوق, یہ دو مضمون عورتوں کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا رسالہ ہے, واضح ہے, حقوق النساء, یہ مردوں کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا یہ واضح اتنا مقبول ہوا ہے ساری دنیا کے اندر, اتنا مقبول ہوا ہے ماشاءاللہ. حقوق النساء اور حقوق الرجال. اب حقوق الرجال میں اکثر لوگوں کا خیال تھا, حضرت والا رحمہ اللہ سے سوال تفریقہ میں لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بتائیں کہ اب تو ہمارے سر پہ چڑھ گئی ہیں وہ, تو کچھ ذرا حقوق الرجال بھی تو بتا دیں عورتوں کو بھی, تو آپ بتا دیں شوہروں کا. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بالکل صحیح ہے. اب جو حقوق الرجال بیان شروع کیا, نام کا حقوق الرجال ہے, سارے کے سارے حقوق پھر ہوئے عورتوں کے بیان فرما دیے. اصل میں اس کی گہرائی میں جائیں, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی عورت کی خطاؤں پر صبر کرے, اس کی جو ہے وہ نازیبا باتوں پر صبر کرے, اس پر ولایت خاصہ کا وعدہ ہے. کتنے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ عورتوں کی نازیبا باتوں پہ اور بے جا باتوں پہ صبر کرنے سے خدا تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے. صبر, اس کی حقیقت صبر ہے. اور ظاہر ہے کہ گھر میں جب صبح شام کی یہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ آزمائش ہے مرد کے لیے, صبح شام کی آزمائش ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو سارا دن گھر پہ دھرے رہتے ہیں, تو یہ تو خود ان کا قصور ہے کہ وہ گھر پہ رہتے کیوں ہیں. مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان بنایا ہے, باہر نکلے کام کرے, اگر معاش کی ضرورت نہیں ہے تو دین کی خدمت کرے, بزرگوں کی صحبت میں رہے, گھر پہ کیوں دھرا رہتا ہے. تو صبح شام کی آزمائش ہے, اور آزمائش پر صبر جو ہے اس سے اس کا مقام بڑھتا ہے. حضرت مولانا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل میں الہام کیا کہ ہماری ایک بندی ہے, اس سے تم نکاح کر لو. جب نکاح کا ارادہ کیا معلوم ہوا تو انتہائی وہ زبان کی خراب عورت ہے, لیکن چونکہ الہام ہوا تھا, بزرگوں کے الہامات جو ہے وہ رشد و ہدایت پہ مبنی ہوتے ہیں, تو غرض انہوں نے ان خاتون سے نکاح کر لیا. اب صبح شام کی جب سب پک پک ہو جانا, آئے دن کچھ نہ کچھ. مرزا صاحب انتہائی لطیف مزاج کے تھے, اتنے لطیف مزاج کے تھے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر لباس کے اندر ذرا سا کہیں ٹانکا جڑا ہو گیا تو وہ لباس پہننا ان کو گوارا نہیں تھا. کہیں لحاف لیٹے ہوئے ہیں, لحاف کے اندر جو سلائی ہوتی ہے جس کو نگندے کہتے ہیں, وہ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو ساری رات نیند نہیں آئے گی. سردی میں اڑنا تو مجبوری ہے, لیکن اس کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ کہیں فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کہیں راستے میں چارپائی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے, بس ان کو پریشان ہو جاتے تھے. اس قدر لطیف المزاج تھے کہ جب ان کو شہید کیا گیا, گولی ان کو لگی, تو بارود کی بدبو تھی. کسی نے پوچھا کیا حال ہے تکلیف کا, تو انہوں نے کہا کہ تکلیف تو اتنی نہیں ہے, لیکن یہ جو بارود کی بدبو ہے اس سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اس قدر لطیف المزاج تھے, لیکن عورت ملی ایسی, لیکن اسی عورت پر صبر کی وجہ سے حضرت مرزا جانے جانا رحمہ اللہ کو یہ مقام عطا ہوا کہ بڑے بڑے علماء کے پیر بنے. غرض یہ کہ عورت کی خطاؤں پر درگزر کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس پر عملی نمونہ آپ کا ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پر کس قدر صبر کیا کرتے تھے اور سردار الانبیاء کا کیا مقام ہوتا ہے، کیسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد و غم تھا، باوجود اس کے آپ ازواج مطہرات کی اتنی رعایت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ نے کوئی حلوہ پکا کر بھیجا، اس وقت وہ وہاں حاضر بھی تھیں، وہ حلوہ پکا کر لائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر لائیں، تو جب وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو ظاہر ہے کہ رقابت ہوتی ہے خاص، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ یہ حلوہ کھائیے، انہوں نے کہا میں حلوہ ہرگز نہیں کھاؤں گی، تو انہوں نے ہاتھ میں حلوہ بھر کے ان کے منہ پر مل دیا اور انہوں نے جو ہے ان کا برتن گرا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے بدلہ لے لو، ان کو پھر برتن دلوایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوعمر تھی تو حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا، شاید اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی یا وہ احتیاط سے دیکھ رہی تھیں، جو بھی وجہ ہوئی ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حبشیوں کا کھیل دکھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم کسی صحابیہ سے فرماتی ہیں کہ تم تصور کرو کہ اس عمر میں ایک لڑکی کو کتنا شوق ہوگا ایسی چیزیں دیکھنے کا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، لیکن آپ نے آپ اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر نہیں ہٹ گئی۔ اور کتنے واقعات ہیں، تو عملی نمونہ بھی ہے اور قولی سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یغلبنا کریما، کہ کریم لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ ڈھونڈے جی کوئی کرامت آپ کی ظاہر ہو جائے، شاید دیکھ تو لو اس میں پانی ہے ہی نہیں، یہ حال ہے آپ لوگوں نے ہمارا یہ حال کر رکھا ہے۔ ہاں، نہ پہلے سے خیال رکھتے ہیں نہ کوئی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبنا کریما، یہ بڑی حدیث شریف جو ہے یہ بہت ہی اہم اور انتہائی سبق آموز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یغلبنا کریما، کہ کریم لوگوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں، یعنی شریف لوگوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ یغلبنا کریما ویغلبہن لئیمن، کہ ان پر جو غالب آتے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں، لئیم کے معنی کمینہ، کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ بزدل آدمی کمزور پر ہمیشہ کمزور پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اس کو دباتا ہے۔ وَأُحِبُّ لَئِيمًا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں اگرچہ مجھ پر غالب رہے، اور جو مجھ پر غالب آ جائیں لیکن میں اپنے اخلاق سے نیچے نہیں گرنا چاہتا۔ آپ نے اپنے اخلاق کا معیار نہیں گرایا، اگرچہ عورتیں جو ہیں وہ ظلم کریں یا خطا کریں یا ستائیں، تو یہ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آدمی ان عورتوں کو ستاتا ہے، چاہے نام نفقے کی ذریعے سے ستاتا ہے کہ ان کو خرچ میں تنگی کرتا ہے، چاہے باتیں بناتا ہے، چاہے بیجا غصہ کرتا ہے، چاہے تانے پیچھنے دیتا ہے، بعض لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم اپنے ماں کے سے کیا لائی ہو، اپنے میرے سسرال سے تم کیا لے کے آئی ہو، چند چیتڑے لائی ہو، چند لیٹڑے لائی ہو، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور بعض اوقات ساس سسر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جائیداد پر داماد کی نظریں ہوتی ہیں کہ وہ حصہ کیوں نہیں کر رہے اور یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، بھائی تم نے لڑکی سے شادی کیا ہے یا مال سے شادی کیا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ، تمہارے تم دنیا کے لالچی ہو، دنیا سے شادی کی ہے تم نے، تو یہ کس کس طرح سے باتیں بناتے ہیں۔ ذرا سا کوئی کھانا صحیح ذائقے کا نہیں بنا تو بہت باتیں بناتے ہیں، ذرا سا کوئی کام نہیں ہوا تو باتیں بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیتے تھے، اپنی جوتی خود کاٹ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، گھر تک گھر کے اندر جھاڑو تک آپ دے دیا کرتے تھے، کیا مقام تھا آپ کا، اور آپ کتنے سادہ اور تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ ذرا سا کوئی کام نہیں ہوا باتیں بنانا شروع کر دی، ذرا سی کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی کسی طرح سے بھی تکلیف دینا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو لئیم کا خطاب دیا, کمینہ آدمی کا خطاب دیا, کہ جو کمزور اللہ کی بندی ہے, کمزور ہے. اللہ کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں, وعاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کتے کے گلے کے اندر وزیر اعظم کا پٹا لگا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا کتا ہے, تو لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کتے کو بھی نہ ستانا, اس کتے کو نہ بھگانا. تو یہ اللہ حکم الحاکمین کی بندیاں ہیں, ان کے گھروں میں اللہ حکم الحاکمین کے پٹے پڑے ہوئے ہیں, تو ان سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ان کے حق میں ہم سے زیادتی نہ ہو جائے. اب رہا یہ کہ بھائی ایسے مضامین بیان کرنے سے عورتیں سب چڑھ جاتی ہیں, سب چڑھ جاتی ہیں تو چڑھنے دو, مگر تم اللہ رسول کا راستہ دیکھو کہ ہمارے لیے اللہ رسول کا کیا ہو. وہ سب چڑھیں گی اور اپنا نقصان کریں گی. عورت کے لیے بھی احکامات ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں, اسی طرح عورت کے لیے ہیں. عورت کے لیے تو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی سمجھنے کے لیے تو وہی کافی ہے, لیکن اور بھی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ ایک ہی حدیث شریف کافی ہے خاوند کا شوہر کا مقام بتلانے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو حکم دے کے یہ پتھر اس پہاڑ سے اٹھا کر اس پہاڑ ڈال دو تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے, یعنی اس کو وجہ نہیں پوچھنی چاہیے اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بے فائدہ کام آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں. اس کو چاہیے کہ جیسا خاوند نے کہہ دیا شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی پابندی کریں. تو یہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وعیدیں بھی فرمائی ہیں, اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ عورتوں سے کہ تم صدقہ بہت دیا کرو. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس واسطے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو دوزخ میں بہت زیادہ دیکھا ہے, عورتوں کو دوزخ میں بہت دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو اور دوسرے تم لان تان بہت کرتی ہو. شوہروں کی ناشکری کرنا, اگر استعداد نہیں ہے شوہر کی تو طرح طرح کی فرمائشیں کرنا, ان کو ستانا اور اعتراضات کرنا, شکایتیں کرنا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, سامنے والے کے پاس دیکھو یہ چیز ہے, دوسروں پر نظر رکھنا, اپنی حلال آمدنی پر جو جتنی استعداد ہو اس پر گزارا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق لائے گئے ہیں شریعت میں. جو نہ چلے گا خدا اور رسول کے راستے سے وہ خود اپنا نقصان کرے گا, مگر آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ بھائی شوہر کہتا ہے کہ یہ ویسی عورت نہیں ہے جس جیسے کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے, یہ وہ عورت نہیں ہے, میں اس کو سیدھا کر دوں گا. بعض لوگ اس چکر میں ہیں کہ میں اس کو سیدھا کر دوں گا, تو یہ اللہ اور رسول کے راستے کے خلاف چل رہا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ المرأة كالبل, کہ عورت جو ہے وہ مثل ٹیڑی مچھلی کے ہیں. المرأة كالبل ان اقمتها كسرتها, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے تم اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ہمارے حضرت نظام فرماتے تھے کہ آج کوئی شخص ہے آپ کے سینے میں بھی پسلیاں ہیں تو آپ میں سے کوئی شخص گیا اسپتال میں کہ میری پسلی سیدھی کر دو. تو یہ اللہ نے اس کو ایک خاص حکمت کے تحت ایسا بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, اور آپ اسے سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں, تو بتائیں کہ کون کامیاب ہوگا؟ یہ آدمی ناکام آدمی ہے. یہ آدمی اپنے کو دیندار سمجھتا ہے لیکن یہ پکا دنیا دار ہے, اور یہ انتہائی گناہگار ہوگا خدا کے حضور کہ یہ اس کو ڈنڈے سے سیدھا کرنا چاہتا ہے یا کسی طریقے سے اس کو ستا کر سزا دے کر سیدھا کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان حکم تھا کسر تھا وہ انستمتا کبھی ہستمتا کبھی ہاں. دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے کہ اس سے اگر تم نفع اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح سے نفع اٹھاؤ, اس کے جوڑے پن سے نفع اٹھاؤ, اس کے مزاج کو سمجھو کہ اس کے مزاج اس کی نفسیات کو سمجھو. وہ انستمتا کبھی ہستمتا کبھی ہاں وسیحا عوج, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی کیسی تکمیل فرمائی کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا, جب رہے گا تو پھر کون مائی کا لال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے سامنے والے کو نہیں دیکھنا, ہم نے اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. ہمیں اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا حکم ہے حاکم الحاکمین کا. اور بھائی جب ہم اتنی محبت دیں گے تو عورت آخر کتنی بھی چڑی ہو لیکن انسان ہے, محبت سے ایک نہ ایک دن مغلوب ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم محبت کرتے کرتے پھر دوبارہ نفرت آمیز مضامین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ نفرت شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جتنا اثر ہوا ہوتا ہے وہ پھر زائل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام تو وہی ہے, محبت ہی محبت. از محبت شاہ بنتا ہی شبد, از محبت تلخا شیریں شبد. محبت سے بادشاہ بھی غلام ہو جاتا ہے. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں جو ہے رہتے ہوئے کرنا ہے کام. اگر شوہر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی فرمائش کرتی ہے تو اس کی فرمائش کو پورا کرنا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کی فرمائش کو پورا کرنا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور محبت کے ذریعے دس چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں, محبت جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے کہ گھر کے اندر محبت کا ماحول ہو, نرمی ہو. ہاں اصول میں سختی ہو, یہ بات ہے, اصول میں سختی ہو, لیکن اس میں معاملات کے اندر نرمی ہونی چاہیے. لیکن اصول جو بنا دیا اس میں سخت ہونا چاہیے کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام کیوں نہیں ہوا. تو یہ سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پوچھے, اور پھر اس کی بار بار اس کو نرمی ہی سے جو ہے نصیحت کرے, کہ 100 بار بھی اگر وہ خطا کرے تو اس کو نرمی سے ہی نصیحت کرے. اسی طرح اولاد کے ساتھ معاملہ ہے کہ اولاد کے ساتھ بے جا سختی اولاد کو ڈھیٹ اور نافرمان بنا دیتی ہے. بار بار روک ٹوک کرنا, معلوم کرنا چاہیے کہ اولاد کی عمر کے مطابق وہ کس طریقے سے اس کی اصلاح ہو, کہ کتنی عمر میں بچے کو کیا سکھانا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ 3 سال کے بچوں کو 4 سال کے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں, پھر ان کو عادت سکھاتے ہیں, عادت اس طرح ہو کے بیٹھو. مولانا مذہب جانے جانا رہے مولانا صاحب کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک مرتبہ جو ایک صاحب حضرت کے پاس آتے تھے تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تمہارے بچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بچے ہیں. تو بھائی ان کو کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا حضرت عادت سے نہیں رہیں گے, آپ کو پریشانی کرنی, بھائی ان کو لایا کرو. تو ایک مرتبہ وہ لائے بچوں کو اور خوب سکھا پڑھا کے لائے کہ دیکھو شور مت کرنا, دوزانوں ہو کے بیٹھنا, قاعدے کی طرح بیٹھنا نماز میں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں. یہ تو جب مجلس وغیرہ ختم ہو گئی جانے لگے تو حضرت نے پوچھا بھی بچوں کو نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا حضرت لایا ہوں. وہی کہاں ہیں بچے؟ یہ بیٹھے. حضرت دیکھا کہ 2 بچے ہیں, وہ نماز میں جیسے قاعدہ ہوتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ کوئی بچے؟ ارے بچے ہوتے ہیں, کوئی میری ٹوپی اڑاتا, کوئی میرے کندھوں پہ چڑھتا, کوئی اچھل کود کرتا, یہ تو بچے ہیں, کیا بنا دیا تم نے ان کو؟ تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور جس طرح دیکھیں ہمارے ساتھ مثال دیتے تھے کہ شریعت نے 7 سال تک بچے کو نماز کے لیے نہیں کہا, 7 سال تک. اور یہاں یہ حال ہے کہ 3-4 سال کے بچے کو مسجد میں لاتے ہیں, بےچارا وہ نا سمجھ ہوتا ہے. بہت دفعہ دیکھا کہ وہ درمیان سب میں سے نکل کے ادھر ادھر وہ ایک ایک نمازی کا منہ دیکھتا ہوا جا رہا ہوں کہ کس جگہ میرا ابا مجھے لے آیا ہے, یہ کھانے پینے آدمی آ گئے. بےچارا بچہ ہے, اب وہ منہ دیکھتا ہوا جا رہا ہے آگے سے, اب ادھر ادھر پھر رہا تھا, اب وہ جگہ ہی بھول گیا کہ نہیں. اب جو اس نے رونا شروع کیا تو سلام پھیرنے تک وہ نماز پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بچے پیشاب پخانہ بھی کر دیتے ہیں. تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی مساجد کو چھوٹے بچوں سے یعنی ناسمجھ بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ, مجنون لوگوں سے بچاؤ. تو ہمیں معلوم رکھنا چاہیے کہ کس عمر میں بچے کو شریعت کے کون سے احکام سکھانے. 7 سال کے بعد بچوں کو نماز کی ترغیب دینا, نرمی کے ساتھ ترغیب دینا اس کو طریقہ ہے. اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ سختی ہے. نماز کتنی اہم عبادت ہے, کتنی ضروری عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن اس کے لیے کیا عمر شریعت نے رکھی ہے, کہ ہر کام سمجھ کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ مولڈنگ کی جو ڈائی ہوتی ہے بچے کو اس ڈائی کے اندر ڈال کے اور اوپر سے اس کو ایسا پریس کریں کہ وہ بالکل بہترین نمونہ ہو کے نکل جائے. اور پھر اپنا بچپن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نگاہ کی حفاظت کی. اصل میں یہ دو ایسے اہم کام ہیں جو بڑے مشکل ہیں. ظاہر ہے بیوی کی باتوں پر صبر کرنا تو آسان نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ولایت کا راستہ سراسر صبر کا راستہ ہے. اسی طرح اس زمانے میں تو خاص طور سے نگاہ کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے, تو اس پر بھی گناہ پر صبر کرنا, اپنے دل پر صبر کرنا, اسی سے خدا ملتا ہے. جیسے ابھی ہم نے اشعار میں بھی پڑھا کہ حسرت و غم کے حسرت کے بغیر, غم اٹھائے بغیر اللہ کا قرب ولایت نہیں مل سکتا. تو یہ دو ایسی اہم چیزیں ہیں کہ جس نے ان پر صبر کر لیا انشاءاللہ تعالی وہ باقی چیزیں تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم کو بھی جس طرح چلنا چاہیے اپنے ازواج کے ساتھ ویسا ہی جو سنت کا طریقہ ہے اللہ اور رسول کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق دے, اور ہماری عورتوں کو بھی اللہ تعالی سمجھ دے. تو اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی قرب ولایت کی منازل بھی ہم تیزی سے طے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ولایت خاصہ سے نوازے. یہ سنت کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے نماز کی چند سنتیں میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. نماز میں کل 51 سنتیں ہیں, اس میں سے قیام کی 11 سنتیں ہیں, اور جو سنتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اس میں مردوں کا طریقہ بتایا گیا ہے, عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ اس کے آخر میں بیان ہوگا. تو یہ نماز میں جو قیام ہوتا ہے, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, اس کی 11 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا, یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارا سر جو ہے وہ سیدھا, ہم سیدھے کھڑے ہوں اور سر کو بھی جھکائے نہیں, یعنی سر کو پست نہ کرنا, سیدھے کھڑے ہونا. دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا, اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. پیر ٹیڑھے میڑھے نہ ہوں, ادھر ادھر دائیں بائیں کی طرف موڑے ہوئے نہ ہوں, بلکہ قبلے کی طرف ہوں. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے, لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بعض ائمہ حضرات بہت لمبی طویل تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اللہ اکبر. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اتنی دیر میں اگر کسی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی. آگے لکھا وہ بھی ہے کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی, جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا. اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ مختصر تکبیر تحریمہ کہے, اور مقتدی کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی تکبیر تحریمہ ہو. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا, ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, یہ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کہ نہ تو بالکل بند ہوں انگلیاں اور نہ زیادہ کھلی اکڑا کے نہ رکھے, جو اپنی حالت پر رکھے انگلیوں کو, اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, ایسے نہ ہونا چاہیے, بلکہ ایسے ہونا چاہیے. ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا, یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند. دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا, یہ ہتھیلی اور یہ بائیں ہاتھ کی پشت ہے, یہاں پر رکھے اس کو, اور چنگلیا اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا, اور درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا. یہ 3 انگلیاں ہیں, یہ کلائی پہ آ جائیں گی. جب آپ ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے تو یہ قدرتی طور پر یہ جو جوڑ ہے کلائی کا, یہاں پر آپ کی انگلیوں کا یہ جوڑ آ جائے گا. تو 3 انگلیاں یہاں پر, اور اس طرح سے ہلکا انگوٹھے اور چنگلیا کا ہلکا بنا کر پکڑنا. بعض لوگ یوں پکڑ لیتے ہیں لیکن ہاتھ نیچے لٹکا رہتا ہے, ہاتھ کو بھی صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے. ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ثنا پڑھنا, یہ 11 سنتیں نماز کی ہو گئی. عورتوں کے لیے کچھ فرق ہے, جو سینے پر ہاتھ باندھنا اور عورتوں کے لیے یہ ہلکا بنانا نہیں ہے, بلکہ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لینا, یہ عورتوں کے لیے اس میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سنت کے مطابق ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز قیمتی ہو جائے گی, عبادت قیمتی ہو جائے گی, اور خلاف سنت جو عبادت ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. یعنی فرض ساقط ہو جائے گا, نماز ادا ہو جائے گی, لیکن اللہ کے ہاں پیاری نہیں بنے گی، قیمتی نہیں بنے گی وہ نماز. اللہ ہمیں پورے پورے سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.